نحمد و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه. قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اور بھی کئی جگہ اللہ پاک نے فضیلتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. اسی طرح اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض نبیوں کے اوپر فضیلت دی. جیسے ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امام الانبیاء قرار پائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بار کا جو مقام تھا اللہ کے دربار میں وہ دوسرے انبیاء کرام کا نہیں تھا. انبیاء تو ساری برگزیدہ تھے ماشاءاللہ, لیکن جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا وہ دوسرے نبیوں کو حاصل نہیں تھا. تو اسی طرح انسانوں میں بھی فرق ہوتا ہے, کوئی کافر ہوتا ہے, کوئی منافق ہوتا ہے, کوئی صاحب ایمان ہوتا ہے, تو یہ بھی فرق ہوتے ہیں, فضیلتیں ہوتی ہیں. اسی طرح کوئی مسلمان تو ہوتا ہے لیکن فاسق اور فاجر گناہگار ہوتا ہے. اسی طرح کوئی صاحب ایمان مسلمان تو ہوتا ہے لیکن وہ متقی پرہیزگار اللہ والا ہوتا ہے. تو یہ اللہ نے فضیلتیں رکھی ہیں. اسی طرح مساجد بھی اللہ کے گھر ہیں تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے. تو مسجد و سب اللہ کے گھر ہیں لیکن جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ہے وہ دوسری مساجد کا نہیں. اسی طرح جو کعبۃ اللہ شریف حرم شریف کی جو جگہ ہے اس کا جو مقام ہے وہ دوسری مساجد کا وہ فضیلت نہیں ہے. کہنے کو تو سارے ہی اللہ کے گھر ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پیارے آقا دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولادیں ہیں جو اہل بیت کہلاتی ہیں ان کی فضیلت بھی اللہ پاک نے بہت رکھی ہے. قرآن پاک کی آیات ہیں, اس کے دلائل میں احادیث مبارکہ بھی کافی ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو فضیلت بخشی, اور کنانہ میں سے اللہ پاک نے قریش کو فضیلت بخشی, اور قریش میں سے بنو ہاشم کو فضیلت بخشی, اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھ کو فضیلت بخشی. یعنی اتنا زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, یعنی فلٹر در فلٹر, یعنی چھان چھان کے. تو پہلے ہی یہ چیزیں اعلیٰ تھیں لیکن پھر اس اعلیٰ میں سے بھی جو اعلیٰ چیزیں تھیں اس کو الگ الگ کیا گیا, یعنی بائی فرکیٹ کیا گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا. تو یہ معاملہ ہے. اور آگے اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اور مجھ تک آج تک کبھی میرے نسب میں زنا نہیں ہوا. ایسا پاک یہ نسل ہے نبی پاک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ چیز ہے. اور حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق سے لے کے مغرب تک تمام روئے زمین کو چھان ڈالا, کھنگال ڈالا, لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے زیادہ, بنو ہاشم سے زیادہ پاک صاف کوئی نسب نہیں ملا. جبرائیل امین نے فرمایا کہ میں نے مشرق سے مغرب کھنگال ڈالا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے صلب کو علی کے صلب میں رکھ دیا ہے. یعنی جو میری نسل چلے گی, جو میرے جو معاملات ہوں گے اولادوں والے, وہ اللہ پاک نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اندر رکھ دی, یعنی حضرت علی کے اندر رکھ دیے. تو ان کے ذریعے سے میری نسل چلے گی. اس لیے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ علماء کرام فرماتے ہیں نواسے تو تھے ہی تھے لیکن وہ بیٹا کہہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کیا کرتے تھے. تو یہ معاملہ ہے. یہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ باغ دنیا میں میرے دو پھول ہیں اور وہ حسن اور حسین ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو بلواتے تھے اور پھر ان کو چومتے تھے اور پھر ان کو پیار کرتے تھے, پھر ان کو سونگتے تھے, عجیب محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے. اور جب کبھی بعض دفعہ نماز پڑھے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حالت سجدہ میں ہوتے تھے تو کمر پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے کوئی ان میں سے, چھوٹے جب ہوا کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو طویل کر لیا کرتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو میرے سجدے سے اٹھنے کے اوپر ان کو چوٹ وغیرہ نہ لگ جائے, گر نہ جائے. کیا کہیں حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور تھے, دل کے چین تھے, ٹھنڈک تھے, اور بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرماتے تھے. کہ معاویہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری اولاد میں سے ایک کتا میری اولاد میں خون میری تمہاری اولاد میں سے کتا میری اولاد کے خون میں منہ ڈال رہا ہے, یعنی وہ قتل کا ذریعہ بنے گا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول تھے تو وہ بہت پریشان ہو گئے. پھر انہوں نے عہد کر لیا میں آج کے بعد شادی ہی نہیں کروں گا. پھر انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کری. اور اس واقعے کو علماء کرام نے کتابوں میں بھی لکھا ہے. اور 700 سال پہلے مثنوی روم میں حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا. لیکن رسول اللہ وسلم کی وفات کے بعد اور جب یہ بھی کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھے, بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی, تو ان کو ایک پیشاب کی بیماری ہو گئی تھی اور انہوں نے بہت علاج کرایا اور پھر وہ صحیح نہیں ہوتی تھی اور اس سے بہت شدید تکلیف ان کو ہوتی تھی. پھر حکیموں نے اس دور کے کہا کہ اس کا علاج جو ہے صرف اور صرف شادی ہے تو یہ بیماری جائے گی, ورنہ اسی طرح سے بیماری ختم نہیں ہوگی. اب وہی بات کہ تقدیر میں جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا, اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. تو پھر انہوں نے شادی کری تو پھر اس سے یزید پلید پھر پیدا ہوا تھا, یزید پلید. تو یہ معاملہ ہے. تو جو اللہ پاک تقدیر میں لکھ دیتے ہیں بھائی, وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے, چاہے کوئی کتنی ہی ذہانت دکھا دے, کتنی ہی عقل مندی کر لے, لیکن جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو ہو کر رہی ہے, وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے, جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی, جس نے انہیں تکلیف دی انہوں نے مجھے تکلیف دی. اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. حضرت احد کا بڑا زبردست واقعہ ہے کہ جب یہ احد کے دامن میں جب جہاد شروع ہوا تھا اور مسلمانوں کا بہت شدید نقصان ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ چوک ہو گئی تھی بعض مسلمانوں سے, تو اس کا پھر ہم لوگوں نے مسلمانوں نے خمیازہ بھی بھگتا تھا. تو ہوا یہ تھا کہ اس دوران جہاد کسی نے دشمنوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا, تو مسلمانوں میں صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی تھی, بدحواس ہو گئے تھے, پریشان ہو گئے تھے, غم اور غصے کی کیفیت ہو گئی تھی, قدم اکھڑنا شروع ہو گئے تھے اور کافر ایک طرح سے غلبہ پانے لگے. تو اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ نے جب یہ حالات کو دیکھا تو بہت زیادہ غمزدہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. لیکن انہوں نے پھر تلاش شروع کری تو حضرت علی کرم اللہ وجہ خود فرماتے ہیں کہ پہلے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ لوگوں میں تلاش کیا, پھر مجھے وہاں نہیں ملے, پھر میں نے جو شہید جو شہدہ تھے جن کی جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں پھر میں نے ان میں تلاش کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہاں بھی نظر نہ آئے. پھر میں یہ سمجھا, پھر میں نے سوچا کہ رسول اللہ سے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ نعوذ باللہ وسلم راہ فرار اختیار کر لیں یا جہاد سے چلے جائیں چھوڑ کے جہاد, تو ضرور اللہ پاک نے ہم سے ناراض ہو کے رسول اللہ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. تو میرے دل میں یہ بات آئی, تو میں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں رہے تو جینے کا کیا فائدہ. اب یہاں تک تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا, پھر میرے دل میں ایک ہی بات آئی کہ میں کافروں کو نشت و نابود کرتے ہوئے ان کو قتل کرتے ہوئے خود بھی میں پھر جام شہادت نوش کر لوں گا. اب پھر آپ نے دیکھا کہ جو سب سے مشکل اور خطرناک جو گھاٹی تھی جہاں پر پورے کفار کا جتھا تھا, تو آپ نے وہاں پر ان پر ایک حملہ کر دیا بڑا زبردست, ایک شیرانہ. اب یہ جو باتیں ہیں جو وہ تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, لیکن بھائی ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے, وہ کیا منظر ہوگا, کیا شجاعت کا, دلیری کا, بہادری کا منظر ہوگا. فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ جب وہ یعنی کتابوں میں لکھا جب انہوں نے حملہ کیا اس کفار کے جتھے کے اوپر اور دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں, جب انہوں نے چلانی شروع کری ہیں تو سینکڑوں لوگوں کی گردنیں کاٹتے ہوئے گئے تھے, وہ سینکڑوں کے ہوا میں ان کی گردنیں اڑتی ہوئی نظر آئی تھیں لوگوں کی, اور پھر ان کو چیرتے ہوئے کاٹتے ہوئے اور مرکز تک پہنچے. جب مرکز میں بیچ میں پہنچے تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور حیات ہیں. پھر حضرت علی کرم اللہ جو بے انتہا خوش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بھی بہت خوش ہوئے, اور حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اللہ پاک اپنے نبی کی ملائکہ کے ذریعے سے حفاظت فرما رہا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ جمع مردی یہ ساری بہادری دیکھ کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش میں فرمایا کہ علی جو ہیں وہ مجھ سے ہیں, علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. اور پھر اس کے بعد جبرائیل امین تشریف لے کر آئے اور انہوں نے فرمایا اور میں آپ دونوں سے ہوں, جبرائیل امین نے فرمایا اور میں آپ دونوں سے ہوں. اور جبرائیل امین نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ پاک نے میں آسمان سے آیا ہوں اور ان کو داد دینے کے لیے کہ کس بہادری سے اور کس جمع مردی سے انہوں نے ایک وقت میں کتنے کافروں کو باسل جہنم کیا. تو بھائی آسمان سے بہادری دیکھ کے جوش میں جبرائیل امین آ گئے اللہ کے حکم سے, تو سوچے وہ منظر کیا ہوگا, اس کی کیفیت اور کمیت ہم کتابوں کے الفاظوں سے نہیں اندازہ کر سکتے. بہرحال کیا بہادری تھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی. اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کا واقعہ بھی ہے کہ جب یہودیوں کا جو قلعہ مدینہ میں تھا خیبر, بہت ہی طاقتور مضبوط قلعہ تھا وہ, اور کئی دن ہو گئے تھے لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا تھا. اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ شرط بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے اعلان فرمایا تھا کہ کل یہ علم میں اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرے گا اور اللہ اور رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے. تو سب کی خواہش تھی کہ یہ سعادت ہمیں حاصل ہو. لیکن اگلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں پر ہیں, پھر بلایا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تو دیکھا آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں, اور پھر آپ نے لعاب دہن لگایا تو آنکھیں بالکل صحیح ہو گئیں, اور پھر آپ نے ان کو علم دیا اور پھر حکم فرمایا کہ یہ آپ کے مقدر میں اللہ نے یہ رکھا ہے معاملہ. بہرحال پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حملہ کیا تو اس قلعے کے اوپر, تو بہت مضبوط قلعہ تھا, تو فرماتے ہیں کہ جب دشمنوں نے ان کے ہاتھ پر حملہ کیا یہودیوں نے تو ان کے ہاتھ پہ سے ڈھال گر گئی. جب ڈھال گری تو نہتے ہو گئے, غہری بات ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ کونے میں ایک پرانا دروازہ پڑا ہوا تھا اسی قلعے کا کوئی, تو میں نے اس کو اٹھا لیا بطور ڈھال. میں نے اس پورے دروازے کو اٹھا کے اور پھر وہ کافروں سے لڑتے رہے یہاں تک کہ قلعے کو فتح کر لیا. معمولی بات نہیں یہ, بھی ہم وہی بات کہ ان الفاظوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے کہ اتنا بڑا مضبوط قلعہ, اتنا بڑا لشکر, اور وہ لوہے جو ڈھال کیا چیز ہوتی ہے, اور وہ دروازہ پورا ڈھال بنا لیا, ایک ہاتھ سے تلوار ایک ہاتھ میں ڈھال دونوں چیزیں, اور پھر پورا فتح بھی حاصل کر لی, قلعہ بھی فتح ہو گیا. بعد میں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس دروازے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ڈھال بنایا تھا, ہم سات صحابہ نے یا پتنی دس صحابہ نے, کتنے صحابہ نے فرمایا ہم نے اٹھانا چاہا تو اٹھانا تو ایک طرف, ہم سے ہلا تک نہیں, اتنا بھاری. تو ہم سمجھ نہیں پائے کہ اس کو اتنے بڑے دروازے کو ڈھال کیسے بنا کے اور لڑتے رہے حضرت علی کرم اللہ وجہ. یہ تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا, اللہ کا فضل. اسی طرح عمرو بن ممدود بہت بڑا پہلوان شہ سوار تھا. ایک جنگ جب شروع ہوئی تو اس کے بارے میں عرب میں مشہور تھا, وہ ایک وقت میں 100 لوگوں کے لیے کافی ہے, اتنا بڑا سورما تھا, ایک وقت میں 100 لوگوں کو آرام سے نمٹا دیا کرتا تھا وہ, اور بہت ہی طاقتور تھا. اور اس کا اسٹائل یہ تھا کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آتا تھا اور پورا لوہے کی جو وردی ہوتی تھی اس زمانے کے حساب سے, خود وغیرہ اور جسم وغیرہ پورا لوہے کا اس طرح سے جو ہوتی تھی پوری باوردی ہوتا تھا وہ. اور اس کا طریقہ یہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھ کے آتا تھا الٹا الٹا, اور پھر اس کے اوپر ہوا میں ایک طرح سے سمر سالٹ کلا بازی چھلانگ لگا کے پھر وہ زمین پر اٹھتا تھا, زمین پر آتا تھا وہ, ایسے نہیں اترتا تھا, اسٹائل کے ساتھ اڑتا ہوا میں آتا تھا, اور پھر ایک اسٹائل کے ساتھ تلوار ہاتھ میں لے گیا اور پھر وہ میدان میں آتا تھا اور کہتا تھا ہے کوئی مسلمان جس کو جنت میں جانو, ہے کوئی مسلمان, پھر وہ للکارتا تھا مسلمانوں کو کہ تم لوگوں کو جنت میں جانے کا بہت شوق ہے نا, تو کون میری تلوار کے ذریعے جنت میں جائے گا. اور پھر اس طرح بار بار وہ للکارتا تھا اور وہ کہتا تھا اس جنگ میں, اس نے کہا کہ میں نے سنا تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے جو کافر ہیں وہ جہنم میں جاتے ہیں, اور تم لوگ جو ہے اگر شہید ہوتے ہو قتل ہوتے تم لوگ جنت میں جاتے ہو, تو کون ہے جو مجھ کو جہنم رسید کرے اور کون ہے جو آج جنت میں جائے, تو آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے. تو کہتے ہیں بہت ہی وہ طاقتور تھا اور بہت مشہور تھا, تو نہیں کسی میں وہ ہوا معاملہ. بات یہ ہوتی ہے کوئی کیوں نہیں اٹھا, کئی وجوہات ہو سکتی ہیں بھائی, لیکن بات یہ ہوتی ہے بعض اعزاز کی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ان واقعات کو یوں لینا چاہیے ہوتی ہیں, جو بعض چیزیں ہوتی ہیں جو بعض لوگوں کے ہی نصیب میں ہوتی ہیں, تو جب کسی کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں تو دوسرا اس کو اویل حاصل نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ دوسرے مسلمان کوئی خدا نخواستہ ان کو زندگی پیاری تھی یا شہادت سے یا موت سے ڈرتے تھے, کیونکہ کیسے کیسے اس میں صحابہ موجود تھے جنہوں نے بعد میں بڑی بڑے مارکے انجام دی اور خود بھی شہید ہو گئے, نہیں ڈرے. لیکن ایک اس سے کیوں ڈرے, بات ڈرنے کی نہیں تھی, بات یہ تھی کہ اللہ نے ان کے نصیب میں لکھا ہوا نہیں تھا, تو اس لیے کیسے کوئی اٹھتا. اس کے بعد بہرحال اور اس کا طریقہ کار یہ عمرو کا یہ ہوتا تھا, وہ عربی اشعار پڑھتا تھا اپنی بہادری میں, اور پھر اس نے عربی اشعار پڑھ کے غیرت دلائی مسلمانوں کو کہ میں پہلوان ہوں, میں شہ سوار ہوں, میں بہت طاقتور ہوں, تو کوئی کیوں نہیں آتا میرے مقابلے میں. تو حضرت علی کرم اللہ جو اٹھے ان سے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس سے مقابلہ کروں. تو آپ نے ارشاد فرمایا علی نہیں, تم اس کو جانتے نہیں ہو, یہ عمرو ہے عمرو. بٹھا دیا, خاموش ہوگا. پھر اس نے للکارا, پھر حضرت علی سے برداشت نہیں ہوا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا, آپ مجھے اجازت دیجئے تاکہ میں اس سے مقابلہ کروں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا اور بڑا سختی سے فرمایا کہ علی تم نہیں جانتے یہ عمرو ہے عمرو. پھر اس نے تھوڑی دیر میں للکارا, پھر تیسری دفعہ اجازت چاہیے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی. تو پھر حضرت علی کرم نے فرمایا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت تو دیجئے, میں جانتا ہوں یہ عمرو ہے, میں اللہ پر توکل کر کے نکلوں گا. توکل علی اللہ، کیا الفاظ استعمال کیے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے، میں اللہ پر توکل کر کے نکلوں گا، آپ بس مجھے ایک بار جانے دیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اجازت دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ گئے۔ جب یہ گئے اس کے پاس تو وہ حیران ہو گیا عمرو، اور اس نے کہا میں بچوں سے نہیں لڑتا، تمہارے لشکر میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہے، جاؤ کسی بڑے کو بھیجو، بھتیجے کر کے اس نے بات کی، جاؤ تم۔ اور پہلے اس نے پوچھا تھا تم کون ہو، پھر انہوں نے فرمایا تھا میں علی ابن ابھی طالب ہوں، جانتا تھا۔ اس نے کہا بھتیجے تم جاؤ، میں تم سے نہیں لڑوں گا، اور لات اور عزت کی قسم میں تمہارے خون سے اپنی تلوار کو رنگین کرنا نہیں چاہتا، تم جاؤ کسی بڑے کو بھیجو۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں ہی مجھ سے مقابلہ کرنا ہوگا، اور میں نے سنا ہے کہ تمہارے بارے میں تم اگر کوئی تمہیں قریشی دو باتیں بولے تو تم دو میں سے ایک بات کو تم قبول کر لو گے، ایک یہ کہ اگر کوئی تمہیں قبول کر لو گے۔ تو اس نے عمرو نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں تمہیں دو باتوں کی دعوت دیتا ہوں، یا تو تم آرام سے بغیر کسی جنگ و جدل کے اسلام قبول کر لو۔ تو زور سے ایسا اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تکبر سے ایسا اس نے کہا مجھے اسلام کی ضرورت نہیں ہے کہ میں قبول کروں۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ آؤ پھر مجھ سے مقابلہ کرو۔ اس نے کہا میں بول چکا ہوں میں تم سے مقابلہ نہیں کروں گا اور تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ اس پہ حضرت علی کرم اللہ نے فرمایا لیکن خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میری تلوار تیرے خون سے لالو۔ جب حضرت علی کرم اللہ نے یہ بات فرمائی تو اس کو پھر غصہ آ گیا اور اس کی رگیں پھولنے لگیں اور تیش میں آ گیا، اور پھر اس نے اچھل کے ایک زبردست ایک اس نے کلا بازی کھائی اور حضرت علی کرم اللہ کے اوپر ایک تلوار کا وار کیا، اور وہ وار اتنا خطرناک تھا، کہتے ہیں جب حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ ڈھال اپنے آگے کری تو اس کے وار نے تلوار کو کاٹ دیا، اور تلوار جو تھی وہ ڈھال کے اندر گھستی ہوئی حضرت علی کرم اللہ کے سر کے اوپر جا کے لگی، جس سے حضرت علی کرم اللہ کا سر مبارک جو تھا وہ خون آلود ہو گیا۔ ذرا سوچیں کیا آدمی ہوگا، کیا اس کی طاقت دہشت ہوگی، لیکن کیا کہنے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ جو کہ جن کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں، اللہ کا فضل تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پھر ایک تیزی کے ساتھ پیترا بدلا اور پھر جوابی وار کیا جو اس کے کندھے کے اوپر لگا تلوار سے، جس کا اس کا پورا کندھا کٹ گیا، اور کندھا کٹ گیا جس سے وہ زمین پہ تڑپنے لگا، اور پھر مسلمانوں کی طرف سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی اور پھر آوازیں آنے لگی۔ تو دو منٹ میں قصہ ختم کر دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے۔ تو شیر خدا تھے یہ، اسد اللہ ان کا لقب تھا کہ اللہ کا شیر۔ اسی طرح مہرب سے بھی اسی طرح سے بہت زبردست مارکا ہوا تھا، یہ بھی بہت خطرناک پہلوان تھا، شہ سوار تھا، اور لیکن جب مقابلہ ہوا تو حضرت علی کرم اللہ جو نے اس کو ایسا وار کیا، کہتے ہیں سر سے جو اس کو تلوار جو مارنی شروع کری جو چیرا اس کو تو نیچے تک چیرتے ہوئے چلے گا مہرب کو، اور کہتے ہیں کہ وہ دو ٹکڑوں میں الگ ہو کے گرا تھا، اور کہتے ہیں اتنے برابر تلوار کی اس کی کاٹ تھی کہ اگر بالفرض اگر کوئی ترازو میں وزن تولتا تو بالکل تقریباً شاید برابر ہوتا اس کا وزن، یعنی اتنا سینٹر سے اس کو کاٹا تھا۔ اللہ، تو کیا کہنے اہل بیت کے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بہادری کے، اور ان کی علم و حکمت کے، ان کے علم کے جو اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو یہ معاملات ہیں۔ اسی طرح سے نبی پاک آقد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت حضرت امام مہدی جو آئیں گے وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، میرے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور حسنی ہوں گے، وہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور آگے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مدد کرنا، اپنی امت کو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ ان کی مدد کرنا جب وہ ان کا ظہور ہو، اور ارشاد فرمایا اگر برف کے پہاڑ کے اوپر گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے بھی اگر تمہیں جا کے جانا پڑے تو تم ان کے لشکر میں شامل ہونا اور ان کی مدد کرنا، کیونکہ وہ جو ان کا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ اور رسول کی نہیں ہوگا، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا۔ تو جب جہاد شروع ہوگا تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ برف کے پہاڑ کے اوپر گھٹنوں کے بل گھسٹ کے بھی اگر جانا پڑے تو ان کا ساتھ دینا، ان کے لشکر میں شامل ہونا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر جن لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس وقت تو اپنا ایمان ان کا پھر سلامت نہیں رہے گا، کیونکہ وہ ان کا جو جہاد ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوگا، امام مہدی علیہ السلام کا، وہ اللہ اور رسول کے حکم پر مسلمانوں کی بقا کے لیے اور دین اسلام کی خاطر وہ جہاد شروع ہوگا، تو اس میں تمام مسلمانوں پر واجب ہوگا، فرض ہوگا ان کا ساتھ دیں۔ اور جہاد جب شروع ہوتا ہے تو امیر کی اطاعت تو ویسے ہی مسلمانوں پر، مجاہدین پر واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے. اور 7 سال تک ان کی حکومت ہوگی اور زبردست وہ ایک نظام قائم کر دیں گے. تو یہ معاملہ ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ میرے اہل بیت طوفان نوح کی کشتی کی مانند ہے, طوفان نوح کی کشتی کی مانند ہے, جو ان میں آ گیا, جو اس میں آ گیا وہ محفوظ ہو گیا. یعنی ان سے محبت کرنی ہے, محبت. یہ جو ساری احادیث مبارکہ جو اس کو جو خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت کرنی ہے, صحابہ کے ساتھ بھی ہمیں محبت کرنی ہے, اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرنی ہے, تو اور ان کے جو نقش قدم ہے اس پر چلنا ہے, ان سے محبت رکھنی ہے, ان سے اچھا سلوک کرنا ہے. کیونکہ یہ ساری احادیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ آگے چل کے کچھ نالائق ایسے ہوں گے جو میرے اہل بیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی کریں گے. کتنے ماضی میں بادشاہ گزرے شہیدان کربلا کے بعد, کتنے بادشاہوں نے جو حضرت امام زین العابدین کی جو اولادیں جو بعد میں آتی رہیں ان کو کسی کو زہر دے دیا گیا, کسی کو قید میں ڈال دیا گیا, کسی کو کچھ کر دیا گیا, کسی کو پھانسی دے دی گئی, کیونکہ ان کو اپنے اقتدار کا خطرہ ہوتا تھا. جبکہ اہل بیت تو گوشہ نشین ہوتے تھے, وہ تو یاد الہی میں مشغول ہوتے تھے, ان کو نہ اقتدار کی حویف تھی, نہ کوئی جاہ کی حویف تھی, نہ منصب کی حویف تھی, لیکن یہ فتنے اٹھتے رہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ ایک جو فرقہ جو خوارج کا ہوگا وہ میرے اہل بیت کا دشمن ہوگا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی شان میں جس طرح آپ وسلم نے جو احادیث شریفہ بیان کی ہیں اسی طرح اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی مکمل طور پہ وضاحت فرما دی, تاکہ کل کو مسلمان یہ نہ بولے لا علمی میں کہ مجھے معلوم نہیں تھا, مجھے معلوم نہیں تھا. تو یہ چیز ہے. اسی طرح ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن یعنی یوم حشر جتنے بھی جو جتنے بھی یہ نسب ہوں گے وہ نصب ہوں گے وہ منقطع کر دیے جائیں گے, یعنی کسی کا نصب کوئی کام نہیں دے گا, کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. کہتے ہیں نا قیامت کی نشانیوں میں پڑھتے ہیں کہ باپ بیٹے کی طرف جائے گا اور جو بیوی ہوگی شوہر کی طرف جائے گی, کہہ رہے میرے شوہر سرتاج دنیا میں آپ مجھ سے بڑی محبت رکھتے تھے, کھلاتے تھے پلاتے تھے, میرا ہر کام کرتے تھے, آج 2 نیکیاں جو ہیں وہ کم پڑ رہی ہیں آپ دے دیں. شوہر بیوی کو بھگا دے گا کہ کون سی بیوی, جاؤ یہاں سے میں خود پریشان ہوں. اسی طرح جو ماں ہوگی بیٹا آئے گا, ماں تو دنیا میں تو کتنا چاہتی تھی, ماں کا کتنا عظیم رشتہ ہوتا ہے, بیٹا جائے گا ماں ایک نیکی کمی پڑی ایک نیکی دے دے تو ماں پہچاننے سے انکار کر دے گی. تو سارے رشتے آپ سے فرما رہے ہیں مطلب یہ ہے کہ سارے قلدم ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, کوئی رشتہ کام نہیں دے گا سوائے میرے اہل بیت کے, میری اولادوں کے. پھر میرا رشتہ اولاد میرے جو اہل بیت ہیں ان سے اگر تعلق اور تم نے محبت رکھی تو پھر وہ کام آئیں گے. لیکن بس صاحب ایمان ہوں, علماء کرام فرماتے ہیں اس کی نہیں, بس یہ ہے کہ جس کے لیے اہل بیت اگر دعا کریں گے سفارش کریں گے یا شفاعت کریں گے تو اس کا ایمان والا ہونا ضروری ہے. اور ایمان والا ہونے کی جو نشانیاں ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو, یہ بھی ضروری ہے ایمان کے لیے. تو صحابہ کرام سے ہی محبت کرے, اہل بیت سے بھی محبت کرے, تو یہ معاملات ہیں. تو اس طرف توجہ دینی چاہیے. آج کل جو ہے وہ محبتوں کو لوگ سمجھ نہیں رہے, آج پتہ نہیں کہاں کہاں کدھر کدھر محبتیں چل رہی ہیں. ناجائز حرام محبتیں تو خوب چل رہی ہیں, لیکن جن پاک محبتوں سے ہمیں محبت کرنی چاہیے, اللہ پاک سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے, اہل بیت سے, اولیاء اللہ سے, بزرگان دین سے, مشائخ سے محبت ہی نہیں, جن سے دنیا اور آخرت کے بیڑا پار ہوگا وہ محبت آج ہمارے قلوب میں بہت کم ہے. تو یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں تو اہل بیت سے خوب محبت کریں, یہ ہے اس کا, اور ان کے نقش قدم پر چلیں, یہ مقصد ہے, ساری چیزوں کا حاصل یہ ہے. تو لیکن محبتوں کی کچھ حدود ہیں, بعض دفعہ جو یہ محبت کا اظہار جو ہوتا ہے کچھ وہ شرعی حدود سے بڑھ جاتا ہے, تو آج کل جو محبت ہے ان کا جو اظہار کیا جاتا ہے تو وہ محبتیں صحیح نہیں ہیں, اور اس سے تو الٹا وبال کا اندیشہ ہے, اللہ کی ناراضگی کا. یہ ہے, تو محبت کریں لیکن حدود میں, اللہ اور رسول نے جو ترتیب بتائی ہے جس سے واقعی اہل بیت بھی خوش ہوں گے. اور اسی طرح سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب تک صحابہ کرام کو نعوذ باللہ برا نہ کہا جائے, گستاخی نہ کی جائے, تو اہل بیت کی محبت کامل حاصل نہیں ہوگی, تو یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے. تو بھائی اہل بیت سے خوب محبت کریں, کون ظالم بولے گا اہل بیت سے محبت نہ کی جائے, ان کے نقش قدم پر نہ چلا جائے, یا ان کی محبت میں کبھی آنسو آدمی کو غیر اختیاری طور پر رونا آ گیا, آنسو بہ گئے تو وہ بھی بحال ہے, کون منع کر رہا ہے بھائی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں شروع کر دے, ان کو آدمی برا بھلا کہنا شروع کر دے, وہ تو پھر معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا. وہ تو ایسی سخت یہ سب نادانی کی سوچ ہے. کیونکہ اہل بیت اور صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں کھل کھل کے واضح ساری باتیں فرما دی ہیں. اہل بیت کے لیے الگ اور صحابہ کرام کے لیے الگ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے بھی اور صحابہ کرام کے لیے کھل کھل کے مستند احادیث شریفہ بیان کر دی. تو احتیاط ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اگر جو ان کے بارے میں لب کشائی نہ کریں, ادب اور محبت کا تقاضا یہ ہے. کیونکہ بھائی یہ تو وہ پاک ہستیاں تھیں کہ یہ لوگ جن کے نام دنیا میں ہی جن کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ یہ جنتی لوگ ہیں, تو بھائی یہ تو دنیا میں رہتے ہوئے ان کو جنت کے پروانے مل گئے تھے, لیکن ہمیں تو کوئی سرٹیفکیٹ ایشو نہیں ہوا کہ ہم جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے, یا ہو چکے ہیں, یا نعوذ باللہ ہمارا نام بھی کوئی آ چکا ہے یا پتہ چل گیا ہے. تو بھائی ہمیں اپنی فکر کرنی ہے, ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ہماری نجات جو ہے یہ بس اسی میں ہے کہ ہم سب سے محبت کریں, سب کی اتباع کریں, اور اپنی زبانوں کو جو ہے وہ کھولے نہیں کسی کے خلاف. تو باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں بھی ایک الگ سے بیان ہوا ہے, ویب سائٹ پہ مل جائے گا فضائل صحابہ کرام. تو وہ ہو گیا تھا, تو پھر یہ بھی تھا دل میں کہ اہل بیت کے بارے میں بھی ایک بیان ہونا چاہیے. تو اسی طرح سے یہ معاملات ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک خطبے میں کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. ایک تو فرمایا کتاب اللہ قرآن پاک, اور دوسری اور پھر فرمایا میرے اہل بیت. اور پھر ایک اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن پاک اور میری سنت. تو یہ دونوں مضمون ہیں, سنت کا بھی الفاظ ہیں اور اہل بیت بھی کبھی الفاظ ہیں. تو دونوں آپ نے ارشاد فرمایا, یعنی ان سے محبت رکھنی ہے, ان سے تعلق کو مضبوط اور قوی کرنا ہے, یہ چیز ہے. اسی طرح ایک اور آیت تطہیر کہلاتی ہے وہ, جس کے بارے میں یہ کہ ایک بار نبی پاک آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر تھی, اس چادر میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا, پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا, اور پھر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا, پھر حضرت علی کرم رجو کو لیا, اور ان چاروں کو ایک چادر میں لیا اور آپ وسلم نے اپنے اوپر ڈھانپ سی لی, اور پھر اللہ پاک سے دعا فرمائی, اور یہ فرمایا اللہ پاک یہ میرے اہل بیت ہیں. ان چاروں کے بارے میں فرمایا اللہ پاک یہ میرے اہل بیت ہیں, ان کے اندر سے ہر طرح کی برائی کو, گندگی کو اور پلیدگی کو دور فرما دے. تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وہ یہ منظر دیکھ رہی تھیں, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں بھی اس چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو آپ نے یہ کہہ کے ان کو ایک طرح سے منع فرما دیا کہ نہیں, تم بھی اچھے اور اونچے مقام پر, تم بھی اچھے اور اونچے مقام پر. تو یہ یعنی کچھ مقامات کے معاملات تھے. اسی طرح آیت مباحلہ بھی ہیں کہ عیسائیوں کا ایک وقت آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہنے کے اوپر بحث و مباحثہ بہت کیا, پھر اللہ کی طرف سے پھر آیت مباحلہ نازل ہوئی تھی کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ان کو کہو, اور آپ اپنے اولادوں کو بیٹوں کو لے کر آئیں میدان میں. اور پھر یعنی یہی مطلب مباحلے میں ہوتا ہے, پھر جو حق پر ہوگا وہ زندہ بچے گا, جو حق پر ہوگا, اور جو جھوٹا ہوگا پھر اس پر اللہ کا عذاب آئے گا. مباحلہ یہ چیز تھی. اس کے بعد حضرت نبی پاک آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا, اور پھر یہ لوگ نکلے تھے. اور پھر عیسائی پادری کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے اس وقت ایسے چمکتے ہوئے اور ایسے پاک نفوس دیکھے آپ وسلم کے ساتھ کہ اگر میں ان سے مقابلے کے لیے آ جاتا تو ہلاک ہو جاتا. اور پھر وہ ڈر گیا اور وہ میدان چھوڑ کے بھاگ گیا وہ عیسائی اپنے لوگوں کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی, اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جزیہ پھر لاگو کر دیا تھا. تو یہ معاملات تھے. تو عیسائیوں نے کہا کہ اگر اس وقت میں مقابلے پہ آ جاتے ہم لوگ تو ہم لوگ صفحہ ہستی سے مٹا دیے جاتے. اللہ, تو کہاں تک بیان کریں اہل بیت کے جو واقعات ہیں. اسی طرح حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں جوانوں کے سردار ہوں گے, اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہوں گی وہ عورتوں کی سردار ہوں گی, کہ بھائی جنت کے وارث ہی ہوں گے. اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ کربلا کا واقعہ ہے, ابھی چونکہ یہ 10 محرم دو چار دن بعد آنے والا ہے، تو 10 محرم کو جو یہ شہادت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تو یہ بھی بڑی دردناک اور مظلومانہ شہادت ہے. شہادتیں تو اگر دیکھی جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے جو دوسرے انبیاء کرام آئے، دین کی خاطر گردنیں اور جسم کٹتے ہوئے اور چرتے ہوئے آ رہے ہیں. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کو کہ تم سے پہلے جو انبیاء کرام آئے تھے ان کو چیر دیا جاتا تھا آرے کے ذریعے سے، اور جو ان لوگ ایمان لے کر آتے تھے ان پر ان کو زمین میں آدھا گاڑ کے اور پھر اوپر سے آرے سے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. اتنا سخت مجاہدات سے مسلمان گزرے ایمان لانے کی وجہ سے. تو یہ ایک شہادتوں کا، تکالیف کا، مصائب کو جھیلنے کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے سے دور سے شروع ہوا تھا، تو پھر وہ ہوتے ہوتے ابھی تک چل رہا اور تا قیامت چل تک رہے گا. تاکہ پتہ چلے، اللہ پاک ان واقعات کے ذریعے دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرا دین اسلام ایسا پیارا ہے، میں ایسا پیارا ہوں کہ جس کی خاطر انبیاء کرام کی گردنیں کٹی، جس میں مسلمانوں کے پرخچے اڑا دیے گئے، جس میں میرے پیارے محبوب بندے اور رسول امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گردنیں کٹیں. یہ ایسا میرا پیارا دین ہے، میں ایسا مذہب اسلام، یہ ایسا مذہب ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو بھی میں اہل و عیال کے شہید کر دیا گیا. تو یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو یہ کربلا کی طرف جانا اہل بیت کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بعض جاہل جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اقتدار کی جنگ تھی، خلافت کی جنگ تھی، تو ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے. تو علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو کوفہ کے جو لوگ تھے انہوں نے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جو خطوط لکھے تھے ہزاروں کی تعداد میں، اگر ہم ان خطوط کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو اس میں جو چند چیزیں واضح ہوتی ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو ہجرت کری تھی وہ اللہ اور رسول کی خاطر کی تھی، کہ وہاں پر عراق میں کربلا میں اس جگہ پہ جہاں یزیدی حکومت تھی اس کا خاتمہ ہو جائے، اور سنت اور شریعت کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تھا، جو خلافت کا جو خلافت جو تھی وہ قائم ہو جائے کسی طرح. تو اللہ کا جو دین تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کے نفاذ کے نہیں گئے تھے، کوئی اپنے اقتدار کے نہیں گئے تھے، اور ان کو بلایا گیا تھا کیونکہ وہ جو یزید تھا، بہت اس طرف لوگ ذرا کم توجہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ شاید ایسی کربلا چلے گئے تھے. بھائی خطوط تو پڑھو، وجہ کیا تھی جانے کی؟ نانا کا دین بچانے کی نہیں گئے تھے، کیونکہ وہ کفریہ حرکتیں کرتا تھا یزید، دین کو اس نے پلٹ دیا تھا، شرک بدعت وہ اس نے پھیلا رکھی تھی، زنا شراب وہاں پر عام تھا، اور یہ تو اتنا ملعون آدمی تھا وہ. تو یزید کے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بعد بھی کہتے ہیں آخری وقتوں تک اس ملعون نے اسلام دشمنی ختم نہیں کری، بلکہ جو بہت بڑا جو لشکر تھا وہ مکہ مکرمہ میں حملہ کرنے کے لیے اس نے بھیجا تھا یزید، تو وہ نانا کا دین بچانے کی نہیں گئے تھے، تو جہاد کی نیت سے گئے تھے وہ. تو بعض لوگ کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی، ارے وہ کہاں سے شہزادہ آیا، وہ تو بھنگیوں سے بدتر تھا. تو یہ اس طرح کی بعض لوگ وہ باتیں کرتے ہیں جن کے اندر خوارج کے اثرات ہوتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں. خوارج ایک فرقہ تھا وہ جو اہل بیت سے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بہت بغض رکھتا تھا، نفرت رکھتا تھا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ہیں خوارج وہ جہنم کے کتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی نفرت کا اظہار فرمایا. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اہل بیت کی شان میں کوئی باتیں سنیں اور اس کے دل پر کچھ تکلیف ہو، تو علماء کرام نے فرمایا اور تفسیر روح المعانی کے مصنف نے یہ بات بھی فرمائی کہ اس کے اندر کچھ خوارج کے اثرات ہیں، جو اس کو تکلیف ہو رہی ہے اہل بیت کی باتیں سننے میں، ان کی شان میں سننے میں. تو بھائی جو اہل بیت کا نہیں تو وہ تو پھر رسول اللہ کا نہیں، جو رسول اللہ کا نہیں وہ اللہ کا نہیں، تو شفاعت تو رسول اللہ علیہ وسلم ہی کریں گے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کی دنیا میں مثال سمجھ لیں، کوئی آپ سے محبت کا دعویٰ کرے اور بولے میں آپ سے تو بہت محبت کرتا ہوں لیکن آپ کی اولادوں کو میں پسند نہیں کرتا، تو کبھی آپ اس سے محبت نہیں کریں، کہیں گے یا چھوڑو بھائی بیکار ہے تمہاری دوستی اور محبت ہے، تو میری اولاد سے محبت نہیں کرتے تو میری محبت کا دعویٰ باطل ہے. ہمارے پیارے مرشد شیخ العرب والعجم قاری باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ نے بھی ایک بار اسی انداز میں بات فرمائی کہ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا کوئی مرید میرا مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور میرے بیٹے مولانا مظہر میاں دامت رکاتم سے محبت اس کو نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا، یہ ایک اصول ہے. ایک مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بھی مثنوی روم میں یہ قصے بیان فرمائے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کوئی یعنی لیلا ہو. اور کہتے ہیں کہاوت ہے نا، مولانا رومی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے کہ مجنو کو تو لیلا کا کتا بھی پیارا تھا، ایک کتا جا رہا تھا اس کو چوم پیار کرنا شروع کر دیا، تو لوگوں نے کہا وہ پاگل مجنو کیا کر رہا ہے، یہ لیلا نہیں ہے اس کا کتا ہے. تو مجنو نے کیا جواب دیا کہ تم نے یہ تو دیکھ لیا کہ یہ کتا ہے، لیکن تم نے یہ نہیں دیکھا یہ کس گلی کا کتا ہے، یہ میری لیلا کی گلی کا کتا ہے، اس کا وہاں آنا جانا ہے، اس نسبت سے اس کو چوم رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس پر میری لیلا کی نظریں پڑتی ہوں. تو جو عاشقین ہوتے ہیں بھائی، وہ تو اتنی معمولی معمولی نسبتوں پر بھی جان دے دیتے ہیں، نسبتیں دیکھی جاتی ہیں، تعلق دیکھا جاتا ہے. تو بھائی دلوں کو صاف رکھنا ہے، اہل بیت کو لے کے محبت کرنی ہے، صحابہ کرام سے محبت رکھنی ہے، سب سے محبت کرنی ہے. جو اللہ رسول کے پیارے وہ ہمارے پیارے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک اور حدیث شریف میں تعریف کر دی، ان کی تعریف کر دی، وہ جو اللہ رسول کے وہ ہمارے، اور جو اللہ رسول نے جن کی برائی کری ہے بس ہمیں بھی ان سے بغض رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. نفرت تو جائز نہیں ہے، لیکن بغض رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے. جن لوگوں سے اللہ رسول نے بغض رکھا واضح کہہ دیا. تو مبہم باتوں کو لے کے کوئی عقیدہ بنانا نہیں لینا چاہیے. ہمارے پاس جو دلائل ہوتے ہیں صرف قرآن اور حدیث اور بس. اللہ پاک ہمارے حال احوال پر رحم فرمائے. تو یہ جو جب ہم خطوط کا علماء کرام فرماتے ہیں، جب اس کو پڑھا تو شہیدان یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا جو یہ کربلا کا جو واقعہ تھا، اس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں ان خطوط کا، تو پتہ چلتا ہے کہ نانا کا دین بچانے کے لیے، شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے اور خلافت کو قائم کرنے کے لیے ان کی ہجرت تھی، تاکہ یہ جو غلط چیزیں جو ہو رہی ہیں ساری کی ساری ختم ہو جائیں. اس میں ایک تو یہ راستہ، باقی اس کے جو مقصد تھا کربلا کا، ایک اور کئی وجوہات تھیں، جو چیز کئی وجوہات ہوں گی اللہ ہی جاننے والا ہے. علماء کرام نے جو باتیں لکھی ان میں سے چند یہ بھی ہیں. ایک اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور رسول کے نام پر جب کبھی ایسا وقت آ جائے کہ اللہ اور رسول کے دین کی بقا کے لیے پھر نہ اپنی جان دیکھنی ہے، نہ اپنا مال دیکھنا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو دیکھنا ہے، اللہ ایسا پیارا ہے سب کچھ لٹا دیا. اس میں یہ بھی راستہ، تو یہ ایک سبق دے دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب دین کے اوپر کوئی بات آ جائے، اللہ نہ کرے مانگے تو آفی دی، تو پھر نہ اپنی جان دیکھے، نہ مال دیکھے، نہ گھر والوں کو دیکھے، کسی کو مت دیکھے، سب کچھ لٹا دے. ورنہ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کیا موقع نہیں مل رہا تھا؟ یزید نے کہا تھا کہ آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، جا نہیں سکتے، ایک ہی صورت میں آپ عافیت کے ساتھ جا سکتے ہیں، میرے ہاتھ پر آپ کو بیعت کرنی پڑے گی. بیعت ہو جاتے، جان بچا لیتے اپنی گھر والوں کی، چلے جاتے خوشی خوشی. نہیں، کیا قیامت تک دکھا دیا مسلمانوں کو، دیکھو میں نے اپنی جان نہیں بچائی، مجھے موقع بھی ملا تھا، اپنے گھر والوں کی جان نہیں بچائی، موقع بھی ملا، میں نے گردن کٹا دی، اپنے پیاروں کو میں نے کٹوا دیا، لیکن اپنے دین کو جو میرے نانا لے کر آئے تھے اس کو میں نے مٹنے نہیں دیا، خود مٹ گیا لیکن دین کو نہیں مٹنے دیا. اور دکھا دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ اللہ رسول کے دین پر جب کوئی بات آ جائے تو اپنی نہ جان کی پرواہ کرو، نہ مال کی پرواہ نہ کرو، نہ اپنے گھر والوں کی پرواہ کرنا، کیونکہ دنیا چند روز ہے. یہ راستہ کربلا کے واقعے کا. اللہ کہاں تک اس کو، ان واقعات کو بیان کریں. اور اس میں یہ بھی ایک بات تھی کہ جب کوئی باطل چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس سے مروب نہیں ہونا ہے، مقابلہ کرنا ہے، توکل علی اللہ، پھر چاہے اللہ فتح نصیب کریں یا شہادت ہو. باطل کی قوت دیکھ کے ڈرنا نہیں ہے، دبنا نہیں ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے. اور مصیبت کے وقت خوف و ہراس ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا اور راضی برابر رہنا ہے. بہت اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے مسلمانوں کو قیامت تک کے لیے یہ سبق دیے جا رہے ہیں کہ دنیا چند روز ہے. اسی طرح جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آیا تو سارے بیچارے جو تھے شہیدان کربلا تھے، جو 72 ساتھی، سارے گھر والے، بھانجے، بھتیجے، سب پیارے شہید ہو چکے تھے. آخر میں جب یہ نکلے تو گھر کی خواتین رونے لگی، سب نے کہا آپ اکیلے بچے ہیں، ہمیں چھوڑ کے کس کے حوالے جا رہے ہیں خیموں میں، یہ تو کتے چاروں طرف ہمارے ہیں. تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے اللہ کے دین کے اوپر، اللہ کے اوپر جان دے رہا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے الفاظ کیا تھے کہ میں اللہ کے دین کے اوپر اپنی جان قربان کر رہا ہوں، تو اللہ پاک تم لوگوں کی ضرور حفاظت کرے گا. یہ تھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے آخری الفاظ کہ دین کا نام لیا تھا میں دین پر قربان ہو رہا ہوں اللہ کے دین پر. اب پھر نکلے تھے اور 3 دن کے بھوکے پیاسے, اور اس وقت بھی کہہ رہے تھے دیکھو ان کتوں سے کافروں سے کہ میں لڑنا نہیں چاہتا تم لوگوں سے, لیکن ان پر ان کو اتنا مجبور کر دیا گیا, ان کو گھیر لیا گیا اور تیر اور نیزوں کی بارش کری. اور کہتے ہیں جب آخر میں جب یہ نکلے حضرت امام حسین مجبوراً جب انہوں نے تلوار جب چلائیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو 3 دن سے بھوکے پیاسے غمزدہ اپنوں کی لاشوں کو اٹھا کر کیا ان کا دل دماغ اعصاب کا حال ہوگا, تو کہتے ہیں کہ انہوں نے سینکڑوں سر قلم کر دیے تھے, سینکڑوں لا تعداد کہ یزیدی فوج میں ہلچل مچ گئی تھی, پریشان ہو گئے تھے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا فرد واحد انہوں نے لاشوں کے سینکڑوں انبار لگا دیے, انبار کے انبار لگا دیے تھے. لیکن بھائی وہی بات بھائی کتنا ایک شخص لڑتے ہو اور کوئی قریب آ کے تو مقابلہ کر نہیں سکتا تھا ان کے, تو ان کو نیزوں تیروں کی بارش کری ان کے اوپر تیروں کی اور نیزے پھینک پھینک کے مارے, تو جس سے ایک تیر ان کے پیشانی پہ آگے لگا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اور خون کا فوارہ پھر ابل گیا جس سے وہ پھر وہ گر پڑے. جب وہ گر پڑے تو جو ایک شخص ان کے سینے پر آ کر بیٹھ گیا خبیث ملعون کتا, تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بتا تیرا نام کیا ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے شمر کہتے ہیں. اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے نانا نے سچ کہا تھا کہ حسین تیرا جو قاتل ہوگا اس کے 2 دانت باہر نمایاں طور پہ نکلے ہوئے ہوں گے اور اس کے سینے کے اوپر کوڑ کا نشان ہوگا, تو تیری شکل کے اوپر یہ 2 لمبے دانت بھی باہر نکلے ہوئے دیکھ رہا ہوں اور تیرے سینے پر میں کوڑ بھی دیکھ رہا ہوں, میرے نانے نے صحیح کہا تھا. اور پھر انہوں نے اس سے کہا کہ دیکھ اب تو میرے سینے سے اتر جا اور ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے مجھے نماز پڑھنے دے. ذرا آپ تصور کریں بھائی جو بے نمازی آج ہمارے یہاں نماز کہتے ہیں 8 یا 10% مسلمان پڑھتے ہیں, ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے ہم لوگ اللہ سے شکایتیں کرنے لگتے ہیں. حضرت امام حسین حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ مقام دیکھیے سب کو ختم کر دیا گیا, بیٹے کیا بھانجے بھتیجے پورے خاندان کو ختم کر دیا گیا, اکیلے یہ واحد بچے ہیں یا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ جو بیماری کی وجہ سے ان کو اجازت نہیں دی تھی, پورے گھر والوں کو تقریباً ختم کر دیا گیا, اس حالت میں بھی نماز کا شوق اور شغف فکر اور جستجو, زخمی پڑے ہیں خون آلود ہیں جان کنی کا عالم ہے 3 دن سے بھوکے پیاسے, لیکن فکر یہ ہے میری نماز نہ قضا ہو جائے ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے میری زندگی میں, دشمن سے کہہ رہے ہیں میرے سینے سے ہٹ جا مجھے ظہر کی نماز پڑھنے دے, وہ نہیں ہلا, منت سماجت کری حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہ تجھے جو کرنا ہے کر لینا مجھے نماز تو پڑھ لینے دے, تو پھر وہ چند تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ سینے سے ہٹ گیا. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدے میں گئے تو اس خبیث ملعون نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا. اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. تو یہ سارا جو خون بہایا گیا تھا بھائی یہ دین اسلام کی خاطر تھا, یہ جہاد اسلام کی خاطر تھا, کوئی اور بات نہیں تھی, سمجھ میں آئی. تو آج دیکھنا ہے جو اسوہ حسینی کے اوپر جو لوگ چلتے ہیں جو سچے لوگ ہیں واقعی, وہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے عقائد کیا تھے, ان کے اعمال کیا تھے, وہ کس دین کی بقا کے لیے اٹھے تھے, وہ کس دین کے لیے انہوں نے جانیں قربان کری تھیں, کیا انہوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا تھا. اللہ. اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تو ان کے گھوڑے کا بھی بہت برا حال تھا. گھوڑے کا حال کیا تھا, گھوڑے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون میں اپنا منہ کیا, امام حسین رضی اللہ عنہ کے خون میں اپنا منہ ڈال دیا اس نے اور اپنے منہ پہ خون لگا کے, اور پھر روتا ہوا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں آ کے گر گیا اور رونے لگا, سمجھ گئے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے شہادت ہو گئی امام حسین. اور پھر وہ گھوڑا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں روتے روتے حضرت امام زین العابدین کے قدموں میں تڑپ تڑپ کر مر گیا, جان دے دی اس نے غم میں, جانوروں نے جان دے دی غم میں. بھائی آج ہم دیکھیں ہمیں غم اور تکلیف ہے وہ ٹھیک ہے, جو غم منانے کے جو طریقے ہیں وہ اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کیا غم کی تو بات ہے, جس کو غم نہ ہو تکلیف نہ ہو تو وہ تو اپنے ایمان کی خیر منائے. اسی طرح سے علماء کرام نے بھائی جو باتیں کی جا رہی ہیں نا یہ اردو ڈائجسٹ کے قصے نہیں ہیں، باقاعدہ علماء جو علماء کرام کی جو مستند احادیث شریفہ علماء دیوبند کی کتابوں سے جو علماء کرام نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں مستند حوالوں کے ساتھ، یہ تقریباً بیان میں ساری وہی باتیں، یہ کوئی ادھر ادھر سے جھوٹی روایتیں غلط صحیح روایتیں بنا کر پیش نہیں کی گئی ہیں، بلکہ تحقیق کے بعد پھر یہ احادیث شریفہ کا حوالوں کے ساتھ یہ احادیث شریفہ بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح علماء کرام نے ہی بیان فرمایا کہ جب یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہو گئی تھی تو اس کے بعد ایک عجیب عالم ہوا تھا، زمین اور آسمان روئے تھے۔ کون فرما رہا ہے؟ یہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی تقی عثمانی صاحب دامان گرتم کے والد صاحب، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی صاحب رحمۃ اللہ کے خلیفہ، وہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان روئے، انسان روئے، جنات روئے، شجر اور حجر روئے، اور یہاں تک انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ اس واقعے کے بعد کئی مہینوں تک جب دھوپ پڑا کرتی تھی، جب سورج طلوع ہوتا تھا، جب دھوپ پڑتی تھی تو در و دیوار سرخی مائل لال ہو جاتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خون لپیٹ دیا دیواروں کے اوپر، ہر چیز خون آلود تھی۔ اور دوسری مختلف کتابوں میں لکھا جب پتھر اٹھایا جاتا تھا تو پتھروں کے نیچے سے خون نکلتا تھا، پتے توڑے جاتے تھے تو پتوں کے اندر سے خون نکلتا تھا، زمین کا ذرہ ذرہ خون آلود ہو چکا تھا۔ کس کا خون بہا ہے ذرا سوچے تو صحیح ہے؟ اللہ، جو لوگ اپنی جانوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں نا، دین کا خون امام حسین سے زیادہ پیارا، رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے زیادہ پیارا، مقدس خون ہے ہمارا، ہم جیسوں کا پلید اور ناپاک خون، کیا ہم ان سے زیادہ حسین اور پیارے ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن اور ان کی اولادیں جو حسین و جمیل پاک باف تھی، کیا ان کا حسن کا عالم تھا؟ کیا ان سے زیادہ ہم حسین ہو گئے؟ کیا ان سے زیادہ ہماری جوانیاں کنوارے تھے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی نسبت طے ہوئی ہوئی تھی، یعنی بات پکی ہوئی تھی، شادی قریب ہونے والی تھی، 17-18 سال کی عمر تھی وہ بھی تھے، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے جو بیٹے نے جو صورت مصطفی غالباً کہلاتے تھے، ان کا چہرہ آپ اسلم کے بڑے مشابہ تھا، 17-18 سال کی، انہوں نے کہا میرے پیارے چچا آپ مجھے اجازت دیں میں جاؤں، جب کربلا کا واقعہ جب باری باری کر کے سب جا رہے تھے تو فرمایا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے میرے پیارے بھتیجے، میرے بیٹے تم میرے حسن کی نشانی ہوں، اور میری بیٹی کے ہونے والے شوہر اگر تم بھی شہید ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے فرمایا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہ پیارے چچا میرے والد صاحب نے ایک بار مجھے ایک تعویذ دیا تھا اور کہا تھا ایک وقت آئے گا میرے بھائی کے اوپر بہت برا وقت ہوگا، اس وقت یہ تعویذ کھول کے تم دیکھنا اس میں کیا ہے، تو میں نے ابھی کھول کے جب اس کو دیکھا پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرا بھائی اس وقت شدید مشکل میں ہے اور تم اس کا ساتھ دینا، ان کو اکیلا مت چھوڑنا، میں نے میرے والد کی نصیحت تھی میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، اور پھر آخر میں یہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ حضرت علی اصغر رحمۃ اللہ علیہ جن کے تیر مارا تھا، مجمع کی طرف دیکھ کے کہہ رہے تھے کافروں سے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزیدی لشکر کے لوگوں سے، کہ دیکھو تمہاری میری اگر کوئی دشمنی ہے کہ دیکھو یہ تو معصوم بچہ ہے، یہ پیاسا ہے، کم از کم اس کے اوپر تو رحم کرو، تو بچے کو اٹھا کے دکھا رہے تھے شاید اس معصوم بچے کو دیکھ کے ان کو رحم آ جائے، تو رحم تو کیا آتا، جواب میں تیر آیا اور گلے کے آر پار ہو گیا، بچہ وہیں تڑپ کے شہید ہو گیا۔ اللہ، تو بس کہاں تک بیان کریں ان واقعات کو، بس یہ اللہ پاک ہم سب کو اصح حسینی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے ہم عافیت مانگتے رہیں، اور اہل بیت کے حق میں دعائیں کرتے رہیں، ایصال ثواب کرتے رہیں شرعی حدود میں۔ تو بعض دفعہ محبت میں جب غلو ہو جاتا ہے تو پھر وہ حد اعتدال سے آدمی گزر جاتا ہے، اور جب حد اعتدال سے گزر جاتا ہے تو شریعت کو توڑنے کا باعث ہوتا ہے، اور پھر جب شریعت کو توڑنے کا باعث بنتا ہے پھر اللہ رسول آل اصحاب بھی پھر اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زندگی میں یہ بات بتا دی گئی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام غالباً تشریف لائے تھے، اللہ کے معاف فرمائے، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے لیے ہرا جوڑا تھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے سرخ جوڑا تھا، اور بتا دیا تھا ان کو زہر دیا جائے گا، ان کو شہید کیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی بھی لا کے دکھا دی تھی کہ خون آلو کہ آپ کی امت کے لوگ ہی انہیں شہید کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا جب یہ بچے تھے، چھوٹے تھے، اس وقت سے لیکن کیا کریں، اللہ کی رضا کے آگے خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے، خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے. اللہ یا اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم دل سے ان سے محبت رکھنے کی، ان کے اصفہ حسینی پہ چلنے کی اللہ پاک ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور دین کی خدمت، دین کی بقا کے لیے ہمیں قبول فرما لے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، کہنے سننے میں کوئی غلطی کمی بیشی ہو گئی تو اس کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا مل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ہم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام اہل بیت کی، تمام خلفۂ راشدین صحابہ کرام کی، اور علماء اور مشیخ کی، اللہ والوں کی، اللہ پاک ہر اس ہر سب سب کی ان سب کی محبت ہمارے قلوب کو عطا فرما. اللہ جن کو تجھ سے نسبت حاصل ہے کسی بھی درجے میں، یا رب کریم یا ارحم الراحمین ہمارے حال زار پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے عقائد اور اعمال کو درست فرما دے. یا اللہ ہماری دنیا بھی شاندار کر دے اور ہماری آخرت بھی شاندار کر دے. یا اللہ تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی مفلس نادار غریب ہیں ان کو حلال رزق سے غنی فرما، کل مومنین مومنات کو بخش دے، معاف فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے جملہ محرومین کی، میرے والد صاحب کی اور ہمارے مرشدین کی، سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو نور سے بھر دے. یا اللہ اسلام کو خوب غلبہ عطا فرما، غلبہ عطا فرما. تمام امت مسلمہ کی، ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ دجالی فتنوں سے، ہر طرح کی شرور و فتن سے ہم سب کی اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما. یا اللہ مختصر سے وقت میں جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے، اور میں نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے. دوران بیان ایک بہت اہم بات رہ گئی تھی، یہ اس میں ایک واقعہ ہے مختصر سا. یہ حضرت مجدف الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے، اس کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے. جو حضرت مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بانیوں میں سے تھے اور سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ ہیں مشہور حضرت مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کی جو خطوط ہیں ان کے مکتوبات میں دفتر، ان کے جو مکتوبات ہیں اس میں وہ فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں اور دیکھیں انشاءاللہ تعالی آنکھیں کھل جائیں گی. یہ کتاب کے مؤلف لکھتے ہیں جو شیخ الحدیث بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اب جو لکھا ہے مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سنیے. وہ فرماتے ہیں مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس فقیر کے والد بزرگوار جو علم ظاہری اور باطنی کے جامع تھے، اکثر اوقات اہل بیت رسول کی محبت کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے اس محبت کا حسن خاتمہ میں بڑا دخل ہے. یعنی خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ اہل بیت سے محبت کی جائے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. ان کے مرض الموت میں یہ فقیر حاضر تھا، یعنی بیٹے ان کے مجدد صاحب فرماتے ہیں، جب معاملہ قریب الموت ہوا اور بے خودی کا عالم طاری ہونے لگا تو ان کی بات ان کو میں نے یاد دلائی اور محبت اہل بیت کے متعلق میں نے ان سے معلوم کیا، تو اسی بے خودی کے عالم میں فرمایا کہ محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا ہوں اور اس وقت اللہ رب العزت کا شکر بجا لایا. تو یہ اتنی بڑی بات ہے، تو یہ اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے بھائی، خاتمہ ایمان کے لیے ضروری ہے، اور اسی طرح سے صحابہ کرام سے ہی محبت کرنی ہے، وہ بھی خاتمہ ایمان پر ہونے کے لیے ضروری ہے. بس اللہ پاک ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.